بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ یہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست یعنی لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. تو سامعین ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عید نوروز کا خصوصی پروگرام. خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد نشر ہوگا پروگرام آس پاس، اور یہی پروگرام یعنی آس پاس ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش پروگرام میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب عدالت میں چیلنج. یوسف رضا گیلانی بھی سینیٹر نااہلی کی درخواستوں کا جواب دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں طلب. پاکستان اور ہندوستان میں کورونا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک جاری. پاکستان میں پابندیوں میں اضافہ، ہندوستان میں بھی مختلف ریاستوں میں الرٹ. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم. چار مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا ہندوستانی فورس کا دعویٰ. اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کا انتخاب عدالت میں چیلنج کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یوسف رضا گیلانی کے ووٹ مسترد ہونے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ کے لیے پاکستان پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے فاروق ایچ نائک کے توسط سے عدالت میں درخواست دائر کی ہے. ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کی دائر درخواست سماعت کے لیے 24 مارچ مقرر کر دی، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے. درخواست میں کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں پڑنے والے ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر خود ان سے جواب طلب کر دیا ہے، اور اس کے لیے 5 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر این سی او سی نے پورے ملک میں پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور کورونا کی مانیٹرنگ کے لیے بنائے گئے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ این سی او سی نے کورونا کے باعث لگائی پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اسد عمر نے کہا کہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مثبت کیسز کے باعث مختلف سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور صوبائی انتظامیہ کو کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی گئی، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کو کہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3600 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں مزید 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر ہندوستان میں مہلک ترین عالمی وبا کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے یومیہ معاملات میں گزشتہ 10 دنوں کے درمیان انتہائی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے تقریباً 47,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں 200 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 46,951 نئے معاملات درج کیے گئے، جبکہ اتوار کے روز یہ تعداد 43,846 تھی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 212 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اتوار کو مرنے والوں کی تعداد 197 تھی۔ دراصل ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا کہ ملک میں اب تک 40,65,000 سے زائد افراد کو اینٹی کرونا ویکسین دیے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کرونا کے تیزی سے بڑھتے معاملات کے پیش نظر اس ملک میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر کے ذریعے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ پر پیسوں کی وصولی کا الزام عائد کیے جانے پر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ ایوان بالا راجیہ سبھا میں ہنگاموں کے باعث کاروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ حکمراں جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے وقفے سوالات نہیں چلنے دیا اور مسلسل ہنگامہ کرتے رہے۔ اگرچہ چیئرمین وینکیا نائیڈو نے ارکان سے خاموش رہنے کی بار بار اپیل کی، لیکن ہنگامہ جاری رہا۔ بی جے پی کے لیڈر اور مرکزی وزیر جاویڈکر نے کہا کہ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ پیسوں کی وصولی کر رہے ہیں اور پورا ملک اس بات کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ پر لگائے گئے الزام کو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے اسے ایک سازش قرار دے دیا۔ پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے کہا کہ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ کے استعفے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس درمیان شیو سینا نے بھی مرکزی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کا خیال ذہن سے نکال دے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں میں ایک تصادم میں سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 4 مسلح عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یو این آئی کے مطابق جموں کشمیر کے پولیس ترجمان نے بتایا کہ شوپیاں میں تصادم کے دوران کلدن تنظیمی لشکر طیبہ سے وابستہ 4 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ سری نگر میں سیکورٹی حکام کہنا ہے کہ علاقے میں ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ بعض میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا کہ اس تصادم میں ایک ہندوستانی فوجی جوان بھی زخمی ہوا ہے۔ قبل ازیں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جنوبی ضلع شوپیاں کے بانی ہل میں مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی فورس اور پولیس کے اہلکاروں نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا، جس کے بعد دونوں جانب سے مسلح تصادم شروع ہوا۔ ایران کی وزارت دفاع کی بحریہ کی صنعتوں کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے ہلکی اور نسبتاً بھاری آبدوزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع کی بحری صنعتوں کے ادارے کے سربراہ ایڈمرل امیر رستگاری نے ارنا سے گفتگو میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے ہلکی اور نسبتاً بھاری آبدوزیں تیار کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں تیاری کا عمل اسی ایرانی سال میں شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بحری آبدوز کے شعبے میں ایران کی بحریہ اب تک اندرون ملک تیار کی جانے والی مختلف قسم کی ہلکی اور نسبتاً بھاری اور بیرون ملک سے حاصل کی گئی بھاری آبدوزوں کا استعمال کرتی رہی ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کی بحریہ کی صنعتوں کے ادارے کے سربراہ ایڈمرل امیر رستگاری نے کہا کہ ایرانی سال 1400 میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے ہلکی اور نسبتاً بھاری وزنی آبدوزوں کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا، اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ آئندہ چند برسوں میں مختلف قسم کی بحری آبدوزوں کی حامل ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایران کی وزارت دفاع کو استقامتی معیشت کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج نہ صرف بحری صنعتوں کے ادارے بلکہ وزارت دفاع کی ساری آرگنائزیشن مختلف قسم کے دفاعی پیداوار کے منصوبوں اور ان پر عمل میں کسی بھی بیرونی عناصر سے ہرگز کوئی مدد نہیں لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی دفاعی صنعت کا سارا عمل اپنے بلبوتے پر انجام پا رہا ہے اور اس نے مختلف شعبوں میں گزشتہ 4 عرصوں سے جاری پابندیوں کو فرصت کے مواقع میں تبدیل کر کے خود کو مختلف قسم کے مقامی ساختہ ہتھیاروں کے اسلحوں سے لیس کرنے میں مکمل کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا کہ ملک مختلف علاقوں میں روز افزوں پائیدار امن کے عمل کے فروغ کا قابل فخر عمل بدستور جاری ہے۔ جنرل محمد پاکپور نے ایرانی سال 1400 کے آغاز کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں پائیدار روز افزوں امن کے فروغ کا قابل فخر عمل بدستور جاری رہے گا، جس کا اصل مقصد مستقبل کے برسوں میں ایران کے اسلامی انقلاب کے اہداف کے حصول کی راہ کو پوری مضبوطی اور قوت و توانائی کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ نئے ایرانی سال کے آغاز کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ خطاب کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں وسیع انعکاس ہوا ہے اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے آپ کے بیان کو عالمی میڈیا نے کوریج دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے نئے ایرانی سال کے آغاز پر قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر کیے جانے والے اپنے سالانہ خطاب میں، جس کا بعض حصہ ہمیشہ کی طرح عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا، ایٹمی معاہدے اور خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کو شکست خوردہ اور ناکام قرار دیا۔ بلومبرگ نیوز ویب سائٹ نے آیت اللہ العظمیٰ خامنے کے خطاب کے اس حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کو ایٹمی معاہدے کے تعلق سے مجوزہ رائے حل کے بارے میں کوئی جلدی نہیں ہے، لکھا کہ رہبر ایران نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں اس کی موجودہ پالیسی قابل مذمت ہے، مگر یہ کہ تمام پابندیاں مکمل اور مؤثر طریقے سے اٹھا لی جائیں۔ رویٹرز نے بھی ایٹمی معاہدے کے بارے میں امریکہ کی خلاف ورزیوں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے ایک حصے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، آیت اللہ العظمیٰ خامنے نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ امریکیوں نے کاغذ پر وعدہ کیا کہ پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ فرانس نیوز ایجنسی نے بھی پابندیاں اٹھائے جانے کے رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کے تناظر میں رپورٹ میں لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنے نے ایٹمی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی پالیسی ایٹمی معاہدے اور اس معاہدے کے فریقوں کے ساتھ باہمی تعاون پر مبنی ہے، اس بنا پر امریکیوں کو چاہیے کہ پابندیوں کو منسوخ کریں اور پھر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ اپنے قول میں کس حد تک سچے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی میں مکمل پابندیاں اٹھا لی تو ہم بھی اپنے ایٹمی وعدے پر واپس لوٹ جائیں گے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے یمن پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور اس ملک کے جاری محاصرے کے رد عمل میں ایک بار پھر ریاض میں ملک خالد ہوائی اڈے میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس نے یمن پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور محاصرے کے جواب میں ایک بار پھر ریاض میں ملک خالد ہوائی اڈے میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے اس حملے کے بعد ریاض ہوائی اڈے پر پروازوں کی سرگرمی میں خلل واقع ہوئی۔ سعودی ایئر لائنس نے ایک بیان میں یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس کی اس کارروائی کے نتیجے میں پروازوں کے عمل میں ہونے والی تاخیر پر مسافروں سے معافی مانگی اور اعلان کیا کہ اس قسم کے واقعات کا ایئرپورٹ حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ایئر ٹریفک کنٹرول مراکز کی تصاویر سے بھی سعودی عرب کی فضا میں سناٹا اور پروازوں کے نظام میں خلل پیدا ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پیر کی صبح بھی یمن کے دارالحکومت سنا پر 5 بار حملہ کیا اور اس شہر کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے سنا میں واقع نہدین کو 4 بار اور نہزہ کو 1 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ عراق کے صوبہ صلاح الدین میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لیزسٹک کاروان پر حملہ کیا گیا ہے۔ عراق کے صابرین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے اس لیجسٹک کاروان کو اس وقت سڑک کے کنارے نصب بم کے ذریعے حملے کا نشانہ بنایا گیا جب وہ صوبہ صلاح الدین کے الوجہ علاقے سے گزر رہا تھا۔ صابرین نیوز چینل نے ابھی اس واقعے کی تفصیلات اس میں ہونے والے جانی نقصانات کی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ تحریک فتح نے کہا ہے کہ تحریک حماس کے ساتھ مفاہمت انتخابات کے انعقاد میں کامیابی کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین کی تحریک فتح کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جبریل الرجوب نے کہا ہے کہ انتخابات کے مشترکہ فہرست تیار کرنے کے لیے تحریک حماس کے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا گیا ہے اور تحریک فتح علیحدہ اور مستقل طور پر پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے گی۔ انہوں نے انتخابات کو داخلی اختلافات کے خاتمے اور سیاسی نظام کو قانونی حیثیت دینے کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ جبریل الرجوب نے انتخابات کے انعقاد کا سلسلہ جاری رکھنے پر فلسطینیوں کی تاکید کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے اس فیصلے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم فلسطین کے سیاسی نظام کی قانونی حیثیت بحال اور فلسطینی گروہوں درمیان اختلافات اور تفرقے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ سامن پروگرام گرد و پیش کے اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنے نے اپنے کل کے خطاب میں ایک تو امریکی وعدوں کے حوالے سے بیانات بات کہی کہ ہمیں امریکیوں کے کاغذی وعدوں پر اعتبار نہیں ہے، پابندیاں عملی طور پر ختم ہونی چاہیے، اور پھر ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ایٹمی معاہدے میں کوئی تبدیلی آئے گی تو ایران کے حق میں آنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پابندیوں کو ناکام بنا دیا ہے اور پابندیاں ختم ہونا ہی اولین شرط ہے۔ تو کیا امریکہ ان پابندیوں کو ختم کر کے ایٹمی معاہدے میں واپس آ سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں امریکی سرشت میں یا امریکی پالیسیوں میں دنیا پہ قبضے کی خواہش ہے، یہ جو دنیا پہ رول کرنے کا جو امریکی خواب ہے جس کو یونی پولر سسٹم کے نام سے انہوں نے عرصے سے شروع کیا ہوا ہے، یا جس کو یہ کسی زمانے میں نیو ورلڈ آرڈر کہتے تھے، اس کے تحت بات صرف یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائے اور ان کی ڈکٹیشن کو قبول کیا جائے۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ امکان بہت کم ہے کہ وہ ایران کی شرائط پہ اس معاہدے کو قبول کرے گا۔ وہ اس معاہدے کو قبول اس صورت میں کرے گا یا کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہش ہے، اور یقیناً ایران نے اپنی 40-45 سالہ تاریخ میں یہ ثابت کیا ہے، اپنی فارن پالیسی میں بھی اور دوسرے مسائل میں بھی، کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ تہران کے فیصلے تہران میں ہوتے ہیں، ایران کے فیصلے ایران کی عوام اور ایران کی لیڈرشپ کرتی ہے۔ لہذا اس تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ سے کوئی دور دور کی توقع نظر نہیں آتی، لیکن بعض دفعہ عالمی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بعض ممالک عالمی سیاسی دباؤ کے پیش نظر بعض چیزوں میں بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، چونکہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو 5+1 تھا اس میں، یعنی جو سیکیورٹی کونسل کے مستقل اراکین تھے وہ شامل تھے سب کے سب، پلس اس کے اندر جرمنی شامل تھا، اور عالمی سطح پہ اس کو پذیرائی ملی۔ پھر سیکیورٹی کونسل نے 22-31 قرارداد منظور کر کے گویا اس پہ ایک مور ثبت کر دی کہ یہ ایک عالمی معاہدہ ہے، اور بعض دفعہ اس طرح کی جو سپر پاورز ہیں اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اس طرح کے معاہدوں پہ عمل کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان معاہدوں کے اندر سے کمزور حریف کو اپنی شرائط پہ لے کے آ جائیں۔ یہ جو پچھلے 2018 میں ٹرمپ اس معاہدے سے علیحدہ ہوئے تو اس کے پیچھے بھی یہی شرط تھی اور یہی پیچھے سازش تھی، کہ وہ ایک لحاظ سے تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کر دیا۔ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کے اندر صرف وہ باتیں منوائی جائیں کہ جو ایران کے ذمہ بنتی ہیں، جو امریکہ یا باقی ممالک کے ذمہ بنتی ہیں، اس کو اہمیت نہ دی جائے، اس کو پس پشت ڈال دیا جائے، اور 22-31 قرارداد کو بھی اہمیت نہ دی جائے، اور عالمی سطح پہ جو ایران کی ایک پیاس سے حقانیت ثابت ہوئی کہ ایران ڈپلومیسی پہ یقین رکھتا ہے، ایران مذاکرات پہ یقین رکھتا ہے، ایران کے پاس اپنی منطق اور لاجک ہے اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، تو اس کو بھی انہوں نے غلط ثابت کرنے کے لیے پھر سازشیں شروع کی۔ اور پھر ٹرمپ تو اس پورے معاہدے سے نکل گئے، اور اس معاہدے کے نکلنے کے بعد یورپ نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے آئے، یورپ نے بھی صرف باتیں کی ہیں، زبانی دعوے کیے ہیں، حالانکہ یورپ بھی اگر اپنے وعدوں پہ عمل کرتا اور اس معاہدے کی شکوں پہ عمل کرتا تو بہت بہتر صورتحال ہوتی، اور اب اس طرح کی کشیدگی نہ ہوتی جو اس وقت ہے، کہ اس وقت تو بالکل زیرو پہ کھڑا ہے نا معاملہ، بلکہ زیرو سے بھی ایک لحاظ سے نیچے چلا گیا ہے، کہ چونکہ ایران کی پارلیمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ خود اس معاہدے کی 26 اور 36 نمبر شک یہ کہتی ہے کہ اگر اس پہ فریقین عمل نہ کر رہے ہوں تو ایک فریق جو ہے وہ بعض شرائط پہ عمل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، بعض شکوں پہ عمل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور ایران نے ایسے ہی کیا، یورینیم کی افزودگی کے عنوان سے، اور یورینیم کتنا سٹور کر سکتے ہیں، یا بھاری پانی کے ریئیکٹر کے عنوان سے، تو ایران کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا۔ تو اب جو رہبر معظم نے اشارہ فرمایا ہے کہ اب ہم زبانی دعووں پہ یقین نہیں کریں گے، اب امریکہ اور اس معاہدے کے دیگر جو فریقین ہیں ان کو عملاً کچھ کرنا ہوگا، اور عملاً اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سینکشنز ہیں، وہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ جب تک پابندیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا تو پھر تو بات آگے ہی نہیں بڑھ سکتی، چونکہ یہ پورے کا پورا معاہدہ بیس کرتا تھا، ایران کی طرف سے یہ تھا کہ پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، باقی 5+1 کے جو دوسرے ممالک تھے ان کا یہ تھا کہ آپ ایٹمی پروگرام کو ایک خاص سطح پہ لے آئیں. ایران نے اپنے معاہدے پہ اپنی ان تمام شکوں پہ پوری طرح عمل کیا ہے اور اس کی گواہی IAEA عالمی ادارہ جو ایٹمی ادارہ ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں. لیکن امریکہ اور یورپ نے جو کیا اس کو تو کوئی بھی نہیں مان رہا. لہذا رہبر معظم نے اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں پھر ایک بار تاکید کی ہے کہ ایران کا پورے کا پورا نظام, عوام, حکام, پارلیمنٹ سب اس پہ متفق ہیں کہ جب تک امریکہ سینکشنز کا خاتمہ نہیں کرے گا, پابندیوں کا خاتمہ نہیں کرے گا تو اس معاہدے کے عنوان سے پیش رفت نہیں ہو سکتی. ایران اس معاہدے کے اس میں دوبارہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. ہاں اگر امریکہ سینکشنز کو باقاعدہ پریکٹیکل اعلان کر دیتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ بات جائے گی, ایرانی پارلیمنٹ بقول ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر کے, کہ اگر ہمارے ایٹمی ادارے نے یہ ریکمینڈ کر دیا اور حکومت نے سینکشنز کے عنوان سے ہمیں اوکے دے دیا کہ عملاً پابندیاں ختم ہو گئی ہیں تو ہم اپنی پارلیمنٹ میں دوبارہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں گے.
جی ریاست نقل صاحب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
جی خواہش میں پناہ.
ہم ڈاکٹر راشد نقوی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس گفتگو میں آپ نے حصہ لیا. اور اب سامعین سماعت فرمائیں ریڈیو تہران کا تبصرہ پیش کر رہے ہیں ہاشم علی.
رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے آئندہ صدارتی انتخابات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بھرپور اور پرجوش انتخابات ملکی اور غیر ملکی لحاظ سے ایران کی طاقت و قوت کا مظہر بنیں گے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنہ ای نے نئے ایرانی سال 1400 ہجری شمسی کے پہلے دن ریڈیو ٹی وی سے براہ راست نشر ہونے والے اپنے خطاب نوروز میں فرمایا کہ ملک کے لحاظ سے درحقیقت انتخابات ملک میں اپنی نوعیت کی تعمیر نو ہیں. عوام میدان عمل میں آتے ہیں اور انتظامیہ میں ایک تعمیر نو کو وجود بخشتے ہیں جو بہت اہم ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خارجی اور غیر ملکی خارجی لحاظ سے بھی انتخابات میں عوام کی شرکت قومی اقتدار کی علامت ہے. دفاعی وسائل اہم ہیں اور اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے, لیکن ان سب سے زیادہ اہم انتخابات میں عوام کی شرکت ہے. ایران میں ہونے والے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں 3 مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے. صدارتی انتخابات ملک میں ہونے والے پارلیمانی اور دیہی و شہری اسلامی کونسلوں کے انتخابات سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ ملک کی انتظامیہ پر انتظام و انصرام کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, خاص طور سے اقتصادی اور خارجہ پالیسی کے میدان میں. ملک کی اہم ترین اور مؤثر ترین انتظامی ذمہ داری صدر جمہوریہ کے کاندھوں پر ہوتی ہے. اسی وجہ سے صدارتی انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت فیصلہ کن کردار کی حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدارتی انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت اسلامی جمہوری نظام کی مقبولیت اور اس کی قانونی حیثیت کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہے. ایران میں صدارتی انتخابات کی اہمیت کے پیش نظر ہی دشمنوں نے ان انتخابات اور ان میں عوام کے مؤثر کردار کی اہمیت کو غیر مؤثر بنا کر پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئے ایرانی سال 1400 ہجری شمسی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت ایران کی قوت و طاقت میں اضافے کا سبب بنے گی, اور سب سے اہم یہ کہ ایران میں ہونے والے انتخابات عوام کی شرکت اور ان کی اپنی سرنوشت میں کردار سازی کا مظہر ہیں. ایران میں ہونے والے ہر دور کے صدارتی انتخابات میں عوام کی مؤثر شرکت کا مطلب اسلامی جمہوری نظام کی حمایت ہے, اور عوام کی اسی حمایت نے ایران کو عالمی پیمانے پر ایک مؤثر طاقت میں تبدیل کر دیا ہے. عوام کی طرف سے حکومت کی جتنی زیادہ حمایت ہوگی, آزاد و خود مختار ایران کے دشمنوں کی ناپاک سازشیں اتنی ہی شدت سے ناکام رہیں گی. اسلامی انقلاب کی تاریخ کا پچھلے 42 سال کا تجربہ سب پر واضح ہے کہ جب بھی عوام نے اہم سیاسی میدانوں میں خاص طور سے انتخابات میں بھرپور اور پرجوش شرکت کی ہے, اسلامی جمہوری نظام نے مشکلات و مسائل پر کامیابی کے ساتھ قابو پایا ہے, اور یہ نظام عوامی خواہشات کی تکمیل اور قومی مفادات کے حصول میں بھی کامیاب رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوامی حمایت اور پشت پناہی قومی اقتدار اور قوت و طاقت میں اضافے کا عنصر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی حمایت اور پشت پناہی دنیا والوں پر یہ ثابت کرتی ہے کہ ایران میں حکمرانی کی بنیاد انتخابات ہیں اور اس حکمرانی میں عوامی خواہشات اور عزم و ارادہ شامل ہے۔ ایران پر صدام کی آمرانہ حکومت کی مسلط کردہ 8 سالہ جنگ، امریکہ کی وسیع ظالمانہ پابندیوں، دشمنوں کی مختلف سازشوں کی ناکامی اور امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی شکست سمیت پچھلے 42 سال کے دوران تمام سخت اور دشوار مراحل کو عبور کرنے کا سرچشمہ اسلامی جمہوری نظام سے عوام کی محبت اور اس کی حمایت ہی ہے۔ امریکہ کی سابقہ ٹرمپ حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی شکست کا سبب بھی ایران کے اسلامی جمہوری نظام سے عوام کی محبت اور اس کی حمایت ہے۔ ٹرمپ حکومت نے پچھلے 4 برس کے دوران زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کر کے ایران کے اسلامی جمہوری نظام اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بالآخر یہ پالیسی ناکام رہی، بلکہ وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ صاحب کے اخراج کا بھی سبب بنی۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُورٍ غَا پَیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں 2 فروردین، 8 شعبان اور 22 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ شعبان سن 561 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مسلمان محدث، ماہر نباتات اور دوا ساز ابن رومیہ پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے اہم علماء اور محدثین سے علم حدیث کے سلسلے میں قصب فیض کیا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ علم نباتات کی تحقیق میں بھی مشغول رہے. شروع میں انہوں نے اندلس میں نباتات کی خصوصیات کی نشاندہی اور تحقیق کی، اور نباتات کی ہی تحقیق کے سلسلے میں افریقہ، مصر، عراق اور حجاز سمیت مختلف ممالک کا سفر کیا. اسی دوران ان کا علم حدیث کا سلسلہ بھی جاری رہا. ابن رومیہ نے نباتات، فقہ اور حدیث کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کیں. بائیس مارچ سن 1881 عیسوی کو فٹ بال کی بین الاقوامی یونین قائم ہوئی، جس کی ذمہ داری دنیا میں کھیلے جانے فٹ بال میچوں کی نگرانی تھی. اس یونین کے قیام سے پہلے فٹ بال مقابلے ملکوں کے اندر لیکن غیر سرکاری طور پر منعقد ہوتے تھے. اس ادارے کو اب فٹ بال کی بین الاقوامی فیڈریشن فیفا کہا جاتا ہے. اس ادارے کے قیام کا ایک مقصد مختلف ممالک کی قومی ٹیموں کے درمیان منظم اور یکساں قوانین کے تحت فٹ بال مقابلے منعقد کرانا ہے. 1901 میں پہلا باقاعدہ بین الاقوامی فٹ بال میچ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان کھیلا گیا. بائیس مارچ سن 1942 عیسوی کو کرپس مشن ہندوستان پہنچا. 1942 کے ابتدائی ایام میں جب جاپان نے سنگاپور، رنگون اور جزائر انڈیمان پر قبضہ کر لیا تو حکومت برطانیہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئی، اور اس نے بعض ایسے اقدامات تجویز کرنے چاہے جن سے ہندوستان کے عوام مطمئن ہو سکیں اور وہ جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کریں. اس مقصد کے لیے برطانیہ کے وزیراعظم چرچل نے ایک کمیٹی قائم کی. اس کمیٹی کے مشورے سے حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ سر اسٹی فورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا جائے. 22 مارچ 1942 کو اسٹی فورڈ ہندوستان پہنچے اور 29 مارچ کو ان تجاویز کا اعلان کیا جو کرپس تجاویز کے نام سے معروف ہیں. ان تجاویز میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ ہندوستان میں ایک نئی وفاقی مملکت قائم کرنا چاہتا ہے جو دولت مشترکہ کی رکن اور صرف رسمی طور پر تاج برطانیہ کی وفادار ہوگی. کرپس کی تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دیگر اقلیتی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیں. اس طرح 12 اپریل 1942 کو کرپس ناکامی کے ساتھ وطن واپس لوٹ گئے. بائیس مارچ سن 1945 عیسوی کو مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی تجویز پر مصر، شام، عراق، سعودی عرب اور یمن کی حکومتوں نے قاہرہ میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے عرب یونین قائم کی، جس کا مقصد رکن ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کا تحفظ اور ان کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ 1962 عیسوی میں عرب یونین کے سربراہی اجلاس میں مشترکہ فوجی کمان قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن عملی طور پر اس کے رکن ممالک کے درمیان فوجی تعاون نہیں ہوا، جس کی وجہ سے صہیونی حکومت کے خلاف برسر پیکار ممالک صہیونیوں کے ساتھ جنگوں کے دوران اکیلے رہ گئے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک کے درمیان موجود اختلافات بھی عالمی اور علاقائی سطح پر عرب یونین کی ایک طاقت میں تبدیل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ دو فروردین 1342 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی پولیس انتظامیہ نے ایران کے مسلمان عوام اور علماء کے ساتھ اپنی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قوم میں مدرسہ فیضیہ پر وحشیانہ حملہ کر دیا اور متعدد طلباء اور علماء کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بعض علماء اور طلباء شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 15 خرداد 1342 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی خونین تحریک کے آغاز اور پھر بہمن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ March 22, 2004 عیسوی کو مجاہد عالم دین اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما شیخ احمد یاسین کو صہیونی حکومت نے شہید کر دیا۔ غزہ پٹی میں صبح کی نماز کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے ان پر جارحانہ حملہ کیا، جس میں وہ اور 10 دیگر فلسطینی شہید ہو گئے۔ شیخ احمد یاسین 1938 عیسوی میں مقبوضہ فلسطین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسکول کے دنوں سے ہی صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کا آغاز کر دیا تھا اور وہ کئی بار قیدی بنائے گئے۔ شیخ احمد یاسین نے 1987 عیسوی میں بعض دیگر مسلمان فلسطینی مجاہدین کے ساتھ مل کر تحریک حماس کی بنیاد ڈالی، اور اس تحریک کی تشکیل کے 2 سال بعد ان کو گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ 1997 عیسوی میں صہیونی حکومت کے 2 جاسوسوں کے بدلے ہونے والے قیدیوں کے تبادلے کے دوران رہا کر دیے گئے۔ شیخ احمد یاسین کو، جو معذور تھے، 2004 عیسوی میں آج ہی کے دن شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے نے صہیونی حکومت کی وحشیانہ اور ریاستی دہشت گردی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے عید نوروز کا خصوصی پروگرام۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
مبارك مبارك، عيدتون مبارك، مبارك مبارك، روزتون مبارك۔
عزیز سامعین، نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے عباس سید کا، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، موسم بہار شکوفوں اور کونپلوں کے کھلنے اور باران رحمت کے برسنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس موسم کے آغاز کے ساتھ ہی پودے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ان کی کلیاں اور پتے شگفتہ اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ باغوں میں بلبلیں نغمہ سرا ہوتی ہیں اور پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ موسم بہار خوشیوں، زیبائیوں اور خوبصورتیوں کی بشارت دیتا ہے۔ زمین اپنے جوبن پر آ جاتی ہے اور آسمان کی پیشانی خوشی سے چمکنے اور دمکنے لگتی ہے۔
هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران، ای سفر کرده دلدار من با بهاری که می آید بیا، در بر من زنده کن من دیگر من، میشود به فصل عاشقی خندد بهار آور من، ای یار دیرین جانم شور شیره، گل به گل بشت و فجره ی تو برف و روزت به هر جا شرری، میزنن شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهاران، در هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم نشاط مستیم باده ی باران۔
سامنی سال کا موسم بہار اور شعبان الموسم کی بہار ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ شعبان کی برکتیں اور رحمتیں اپنے عروج پر ہوں گی اور رمضان المبارک میں یہ باران رحمت بن کر زمین پر برسیں گی۔ اس سال کی بہار شعبان المعظم کی نعمتوں اور برکتوں سے مزین ہے، اور اس بہار میں انسان خداوند عالم کے اسماء حسنہ، خالق و محیی اور لطیف و بدیع اور قادر و مدبر کا ورد کرتے ہوئے اسے اپنے لیے نصب العین قرار دیتا ہے۔ تمام ناموں سے بڑھ کر نام مقدس الرحمن ہے۔ اس نام میں بہار کی تجلی اور ظہور ہے۔ خداوند عالم قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 50، جسے آیت بہار بھی کہا جاتا ہے، میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم خدا کی رحمت کے آثار دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سمجھ اس آیت کی تفسیر و تشریح میں آیا ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن نسیم رحمت چلے گی اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس آیت کی بعض علماء نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ نسیم رحمت الہی مردہ نیچر اور فطرت کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے مردہ قلوب بھی نسیم رحمت الہی سے زندہ ہو جائیں گے، مردہ نفس زندہ و بیدار ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مردہ قلوب اور نفوس اپنے آپ کو انسانی فطرت کی طرف یعنی نسیم رحمت الہی کے سامنے پیش کر دیں۔ خداوند عالم نے انسان کو دل کی صورت میں ایک انتہائی قیمتی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق قلب انسان ایمان، اطمینان، آرام و سکون کا مسکن اور خداوند عالم کی زیارت کا مقام عالیہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی ظاہری آنکھیں خداوند عالم کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن حقیقت ایمان سے مزین قلوب خدا کو درک کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، یعنی برے اور ناپسندیدہ افعال اور گناہوں کی انجام دہی سے ان پر مردگی چھا جاتی ہے۔ دل کی مردگی سے مراد یہ ہے کہ انسانی آنکھ نابینا، کان بہرے اور دل بے حس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، زیادہ گناہ کرنے والے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میری سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ میرا دل مردہ ہو جائے، خدایا میرے قلب کو اپنی دعاؤں اور مناجات کی طرف رغبت دے تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ یہ وہی نسیم رحمت الہی ہے جو جب چلتی ہے تو انسان کے قلب و ذہن کو اپنی خوشبو سے زندہ و بیدار کر دیتی ہے۔ یہ نسیم رحمت جو ہمارے قلب و ذہن کو زندہ کرتی ہے وہ کہاں ہے، جو اپنی ناقابل بیان اور پرکشش اور پر لطف خوشبو سے صحن دل کے خزاں کو ختم کر کے بہار کا دلکش ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ وہ حقیقی بہار چند پھولوں کے کھلنے اور بلبلوں کے نغموں اور خوبصورت پھولوں کی زیبائیوں تک محدود نہیں ہے۔ حقیقی بہار مہدی برحق کا ظہور ہے، خزاں اور مردگی کا خاتمہ منجی بشریت کی آمد ہے۔ بہار یعنی مہدی موعود کی آمد، اسی لیے کہا جاتا ہے، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، لوگوں کی بہار اور خوشیوں کے ایام پر سلام ہو۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی زیارت سے نقل کردہ اس ربیع الانام سے مراد انسانوں کی بہار ہے۔ عربی زبان میں لفظ ربیع بہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض جگہوں پر باران رحمت کے لیے بھی ربیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایسی باران رحمت جو مردہ زمینوں کو نعمتوں اور تراوتوں سے سرشار کر دے، پودوں اور درختوں کو سرسبز و شاداب کر دے، خزاں زدہ پھولوں کو نئے نئے رنگ اور خوشبو عطا کر دے اور انہیں سرسبز و شاداب کر دے۔ دوسری طرف لفظ انام کا مطلب بھی صرف انسان نہیں بلکہ اس کے وسیع مفاہیم یعنی تمام موجودات و مخلوقات ہیں، زمین بھی اسی مخلوقات میں شامل تھی، بلکہ تمام ہستی اور تمام عالم اسی انام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور عرفاء کی زبان میں جب نفس رحمانی انسانی وجود کے قلب و ذہن میں بس جاتا ہے تو اس شخص کا دل گناہ کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہی دل کی زندگی کا پہلا درجہ ہے۔ اسی لیے امام کو ربیع الانام کہا گیا ہے۔ ربیع کا لفظ قرآن اور امام دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی آیات بھی وجود امام کی طرف انسانی قلوب کو زندہ کر دیتی ہیں۔ پس جو شخص قرآن و امام کے قریب ہوگا، اس کا دل اس بہار کی وجہ سے زندہ و تابندہ ہوگا، اور اس کی پوری زندگی بہار اور آرام و سکون سے مزین ہو جائے گی۔ سامعین، ہر سال جب موسم بہار آتا ہے تو فطرت یعنی نیچر زندہ ہو جاتی ہے۔ اس پوری کائنات کو ایک بہار حقیقی کا انتظار ہے۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والے ایک بہار یا مہدی موعود کے منتظر ہیں۔ جب خداوند عالم کے امر سے ظہور مہدی ہوگا تو تمام عالم میں بہار کی مانند مردہ قلوب زندہ ہو جائیں گے، اور تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس وجود مقدس کے ظہور کی برکتوں سے مستفید ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17 میں اشارہ ہوتا ہے، خداوند عالم مردہ زمینوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں، زمین کے مردہ ہونے سے مراد اس کا کفر اختیار کرنا ہے۔ پس خداوند عالم ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ سے اسے زندہ کر دے گا۔ امام کے ظہور سے دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ پس زمین زندہ ہو جائے گی اور اس کے مکین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سامعین، دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کا ظہور نوروز کے دن ہوگا۔ یہ روایت درست یا غلط، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس دن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور ہوگا وہ نیا دن ہوگا، وہ نوروز ہوگا۔ ایسا نیا دن جس دن انسانیت حزن و اندوہ اور غم و افسوس سے بے نیاز ہو جائے گی۔ ظہور کے دن تمام عالمیان کو خداوند عالم کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کا ہدیہ اور تحفہ ملے گا۔ اس حقیقی نوروز کے دن ایمان کی حقیقت انسانی قلوب میں موجزن ہو جائے گی۔ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حقیقی نوروز کے دن مخلوقات پر خالق کی نعمتیں تمام کر دی جائیں گی۔ انسان الہی نعمتوں میں غرق ہو جائے گا۔ خداوند عالم کی باران رحمت ہر انسان پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ ظہور امام زمان سے نا انصافیاں ختم ہو جائیں گی اور حقیقی عید میسر آئے گی۔ احادیث میں ملتا ہے کہ امام زمانہ جہاں پر قدم رکھیں گے وہ مقام سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ آپ جس جگہ قیام فرمائیں گے وہاں پر خرم و خوشی و شادمانی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ آپ جس جگہ سے گزریں گے وہاں رحمت و نعمتوں کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ عصر ظہور میں عدل و انصاف ہر گھر میں اس طرح وارد ہو جائے گا جس طرح آج ہم اپنے گھروں میں موسم سرما اور موسم گرما کا احساس کرتے ہیں۔ انسانیت امن و سکون، سلامتی، فلاح و بہبود اور آرام و سکون کو محسوس کرے گی۔ وہ دن تمام خوبیوں کی واپسی کا مبارک و مسعود دن ہوگا۔ اس دن کی برکت سے موسم سرما کی سختیاں ختم ہو جائیں گی اور بہار اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ پوری کائنات میں پھیل جائے گی۔
هم روسی هم یاری من زدن تاب عبد زاشش منتظر یک نگه هم یاری روشن گرم از نظر لطف توست شام یه هم صبح یه هم یاری من زدن تاب عبد زاشش منتظر یک نگه هم یاری
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے عید نوروز کا خصوصی پروگرام، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور اہم خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم دنیا بھر سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی اہم خبروں کا جائزہ لیں گے، تو امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو سامعین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ارنا خبر رساں ایجنسی کی ان سرخیوں سے۔ ایران میں رواں سال کے دوران 60 ارب ڈالر کی بین الاقوامی تجارت۔ ایران کے تبریز شہر میں بجلی کی موٹروں کی پروڈکشن لائن۔ معذور ایرانی خاتون شوٹر نے متحدہ عرب امارات میں عالمی مقابلوں میں طلائی تمغہ جیت لیا۔ ایرانی وزیر دفاع نے اپنے علاقائی ہم منصبوں کو نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ اس وقت تک جوہری معاہدے میں اپنی ذمہ داریوں پر واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ امریکہ ایران پر ہر طرح کی پابندیاں ختم نہ کر دے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اتوار کے روز نئے ایرانی سال 1400 ہجری شمسی کے آغاز کے موقع پر اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی سابق امریکی صدر کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، اور اس احمق نے ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور شرائط عائد کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جوہری معاہدے پر فریقین کے ساتھ ایران کے موقف کا واضح طور پر اعلان کیا گیا تھا اور ہم اس پالیسی سے آگے نہ بڑھے جس پر ملک کے تمام عہدیداروں نے اتفاق کیا تھا، یعنی یہ کہ امریکیوں کو ایران پر ہر طرح کی پابندیاں منسوخ کرنی چاہیے، اور اگر یہ تجربے اور حقیقت سے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے حقیقت میں یہ پابندیاں ختم کر دی ہیں تو ہم واپس آ جائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمیں جوہری معاہدے کے حوالے سے پیش کردہ تجاویز پر جلدی نہیں ہے، ہم مواقع سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ احتیاط سے کام لیں گے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں تیزی آئی ہے جبکہ دوسرے فریقوں نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا اور انہوں نے صرف کاغذی کارروائی کی جبکہ ہم نے عملی اقدامات کیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ 6 سال گزر جانے کے باوجود بھی سعودی عرب اب تک یمن کے عوام کو جھکا نہیں سکا ہے، امریکہ نے جال بن کر آل سعود کو یمن کی جنگ کے دلدل میں پھنسا دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملک میں پیداواری تحریک کو جاری رکھنا چاہیے اور اس پیداوار میں رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور اب مہر خبر رساں ایجنسی، سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی سنا پر وحشیانہ بمباری، فلپائن میں کورونا وائرس کے کیسوں میں مسلسل اضافہ، افغان صدر اشرف غنی سے امریکی وزیر دفاع کی ملاقات، ہندوستانی وزیر اعظم مودی پر ہندوستانی معیشت کو تباہ کرنے کا الزام، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات، اور پہلے روزنامہ انقلاب۔ انیل دیشمکھ کی کرسی خطرے میں، آج حکمراں محاذ کی ہنگامی میٹنگ، کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر 24 مارچ رات 12 بجے سے ناندیڑ میں مکمل لاک ڈاؤن، سی اے اے سپریم کورٹ کے سن 1994 کے فیصلے کی روح سے غیر آئینی ہے، بی جے پی کے منشور میں سی اے اے پر عمل کا وعدہ۔ سامعین، روزنامہ انقلاب نے ایک خبر میں لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اتوار کو مغربی بنگال میں بی جے پی کا انتخابی منشور جاری کر دیا جس میں شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے کے نفاذ کے وعدے کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ ریاست میں 70 سال سے مقیم ریفیوجیوں کو شہریت دی جائے گی اور ان کے ہر خاندان کو آئندہ 5 برسوں تک سالانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ سنکلپ پتر کے نام سے جاری کیے گئے انتخابی منشور میں خاتون ووٹروں کو رجھانے کی خاص طور پر کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے جہاں لڑکیوں کے لیے کے جی سے گریجویشن تک مفت تعلیم کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہیں سرکاری ملازمتوں میں 33% ریزرویشن دینے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ 2 مئی کو دیدی چلی جائیں گی، انہیں بنگال کو ترقی سے محروم نہیں رکھنے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مغربی بنگال میں اصل تبدیلی آئے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مرکزی حکومت کی اسکیمیں عام لوگوں تک پہنچیں۔ امیت شاہ نے ایک دوسری ریلی میں وعدہ کیا کہ بی جے پی اقتدار میں آنے کے بعد یہ یقینی بنائے گی کہ درگا اور سرسوتی پوجا بلا رکاوٹ کی جا سکے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہیں یو این آئی خبر رساں ایجنسی کی بعض اہم سرخیاں۔ صدر کووند نے بہار کے دن پر نیک خواہشات پیش کی۔ ملک میں کورونا کے تقریباً 47,000 نئے کیسز اور 200 ہلاکتیں۔ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی ضروری، کانگریس۔ بی جے پی مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے بنیادی حق کو ختم کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بصیر احمد۔ اور پروفیسر اختر الواسع کورونا سے متاثر، ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، اور پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ کورونا وائرس کے 22 مزید 20 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 3600 سے زیادہ مثبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹس پر دوران ڈیوٹی سیکورٹی اہلکاروں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ دارالحکومت میں انتظامیہ نے کورونا وائرس ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 660 دکانوں اور 30 ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی ہے، انہوں نے سی ڈی اے اسپتال سے سائنو فارم چینی ویکسین لگوائی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار، جنگ کی سرخیاں۔ عمران خان کی قیادت میں ملک میں ہر اعتبار سے استحکام آیا ہے، فردوس عاشق۔ پنجاب حکومت پانی بچانے کے لیے ڈیمز کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے، عثمان بزدار۔ پاک بھارت آبی تنازعات، وفد آج بھارت روانہ ہوگا۔ گھر کو خراب کر کے کہا گیا کہ پہلے گھر کو ٹھیک کریں، مریم نواز۔ ملک میں کورونا وائرس کی مثبت شرح 8.4 ہو گئی، مزید 20 اموات۔ سامعین، اب اخبار جنگ کے ادارتی صفحے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے کووڈ-19 کے دیگر مضر اثرات۔ اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ کووڈ-19 ایک جان لیوا بیماری ہے، جس نے گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے۔ تازہ ترین تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نئے کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 سے متاثر ہو کر اسپتال میں داخل ہونے والے افراد میں فالج کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امریکن اسٹروک ایسوسی ایشن کی انٹرنیشنل اسٹروک کانفرنس کے دوران اس تحقیق کے نتائج پیش کیے گئے، جس میں بتایا گیا کہ انفلوئنزا اور اس سے ملتی جلتی وبائی بیماریوں کے مقابلے میں کووڈ کے ان مریضوں میں جو معمر ہوں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس ٹائپ 2 یا دھڑکن کی بے ترتیبی جیسی بیماریوں کا شکار ہوں، فالج کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے ماہرین نے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی کووڈ-19 کی امراض قلب کی رجسٹری کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا، جس میں دیکھا گیا کہ کووڈ-19 میں مبتلا ہو کر اسپتال داخل ہونے والے افراد میں فالج کا خطرہ کتنا ہوتا ہے۔ ان ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ وبا ابھی جاری ہے، اور ہم نے دریافت کیا ہے کہ کورونا وائرس صرف نظام تنفس کی بیماری نہیں ہے، بلکہ دل کی شریانوں کا مرض بھی ہوتا ہے، جو متعدد اعضاء کو متاثر کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل 281 مریضوں میں فالج کی مختلف اقسام کی تصدیق ہوئی تھی۔ تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ فالج کا سامنا کرنے والوں میں اکثریت مردوں کی تھی، جن کی اوسط عمر اوسطاً 65 سال سے زیادہ تھی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آس پاس۔ اور اسی پروگرام یعنی آس پاس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ.
سامعین, پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم لبنان میں سیاسی عدم استحکام اور اس کے اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, لبنان میں عوامی مظاہرے تقریباً معمول بن چکے ہیں. اکتوبر سن 2019 میں بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے خلاف مظاہرے کیے گئے, جو وزیر اعظم سعد حریری کے استعفے اور لبنان میں سیاسی عدم استحکام اور بدامنی پر منتج ہوئے. حسان دیاب کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی مظاہرے ہوئے. یہ مظاہرے اگست 2020 میں حسان دیاب کے استعفے پر منتج ہوئے. سن 2021 کے ابتدائی مہینوں میں بھی لبنان میں عوامی مظاہرے ہوئے. رواں سال مارچ کے مہینے میں مظاہرین اور پولیس کی جھڑپیں بھی ہوئیں. یہ مظاہرے معاشی صورتحال کی وجہ سے ہوئے. ان مظاہروں کا سبب ڈالر کی قدر میں اضافہ اور اس کے مقابلے میں لبنان کی کرنسی لیرا کی قدر میں ہونے والی کمی تھی. امریکی ڈالر کی قیمت لبنان کے 10,000 لیرے کے برابر ہو چکی ہے. ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں خصوصاً ضروری اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں. یہ چیز لوگوں میں غم غصہ پھیلنے کا سبب بنی ہے. لبنان میں معاشی صورتحال کے خلاف کیے جانے والے ان مظاہروں سے سیاسی جماعتیں بہت جلدی فائدہ اٹھاتی ہیں. رواں سال مارچ میں ہونے والے مظاہروں کے دوران مغرب نواز جماعتوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ مظاہرے حزب اللہ کے خلاف کیے جا رہے ہیں, حالانکہ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا کہ پرامن مظاہرے عوام کا حق ہیں اور حکومت کو عوام کے مطالبات پورے کرنے چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ مغرب نواز جماعتیں عوامی مظاہروں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی سیاسی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں. مخالفین اقتصادی مشکلات کا سبب حسان دیاب کی حکومت کو قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ حسان دیاب کی کابینہ کو متعدد اقتصادی مشکلات سابقہ حکومت سے ورثے میں ملی. عالمی بینک کی جانب سے اپریل 2020 میں جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک عشرے کے دوران لبنان میں غریب افراد کی تعداد دگنی ہو چکی ہے. اس وقت اس ملک میں 45% آبادی کو غربت کا سامنا ہے. اگست 2020 میں لبنان کی بندرگاہ پر بہت ہی خوفناک دھماکے ہوئے تھے. دباؤ کی شکار حسان دیاب کی حکومت پر ان دھماکوں کا بہت منفی اثر پڑا. لبنان کی معیشت میں اس بندرگاہ کا بہت اہم کردار ہے. اس بندرگاہ سے لبنانی عوام کی تقریباً 70% ضروریات پوری ہوتی ہیں. یہ بندرگاہ 3 براعظموں یورپ, ایشیا اور افریقہ کو آپس میں ملاتی ہے. اس بندرگاہ پر سالانہ 3,100 بحری جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں. اس بندرگاہ میں بعض حساس اور اسٹریٹجک اشیاء جیسے گندم, جو کے گودام, ایندھن اور بجلی کی ٹربائن وغیرہ بھی تھی. ان دھماکوں کے فوراً بعد پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے. فوج اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم ایک آدمی قتل اور 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے. دریاسنا بعض وزیر بھی مخالفین اور مظاہرین سے جا ملے اور انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفے بھی دیے. حسان دیاب نے استعفوں کا سلسلہ روکنے اور حکومت کو سرنگونی سے بچانے کے لیے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا. حسان دیاب کے استعفے کے بعد لبنان کے صدر میشل اون نے مصطفی ادیب کو نئے کابینہ تشکیل دینے پر مامور کیا, لیکن ادیب کو اس کام میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور وہ اس سے دستبردار ہو گیا. یہاں تک کہ اکتوبر سن 2020 میں دوبارہ سعد حریری کو کابینہ کی تشکیل پر مامور کیا گیا. مغربی ایشیا کے علاقے میں سن 2011 سے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا. تب سے اب تک لبنان میں 8 وزیر اعظم بن چکے ہیں. سعد حریری, نجیب میقاتی, تمام سلام, سعد حریری, سن 2018 کے بعد پھر سعد حریری، حسان دیاب، مصطفیٰ ادیب کے جن کو کابینہ کی تشکیل میں کامیابی نہ ملی، اور پھر سعد حریری کے جو ابھی تک کابینہ کی تشکیل میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ لبنان میں حالیہ 10 برسوں کے دوران یہ افراد وزیر اعظم تھے۔ اس سے لبنان میں سیاسی عدم استحکام کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اس ملک کی اقتصادی مشکلات کا ایک اہم سبب بھی یہی سیاسی عدم استحکام ہے۔ سعد حریری کو اکتوبر سن 2020 میں نئی کابینہ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے 128 ارکان میں سے صرف 65 اراکین نے سعد حریری کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ مصطفیٰ ادیب نے 90 ووٹوں کے ذریعے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعد حریری کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ بہت مشکل سے ہی مل سکا۔ اس قدر کم ووٹوں سے اس بات کی عکاسی ہو رہی تھی کہ سعد حریری کو نئی کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی کچھ ہوا بھی۔ 5 مہینے کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک لبنان میں کابینہ تشکیل نہیں پا سکی ہے۔ سامعین، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کابینہ کی تشکیل میں ٹائم کلنگ کی ایک وجہ سعد حریری کی جانب سے سیاسی اجارہ داری کی کوشش ہے۔ سعد حریری غیر سیاسی کابینہ کی تشکیل پر زور دے رہے ہیں تاکہ اس کابینہ میں دوسری جماعتوں، خصوصاً حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کی حیثیت گھٹ جائے۔ سعد حریری نے یہ موقف ایسی حالت میں اختیار کر رکھا ہے کہ جب سن 2018 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں استقامتی اتحاد نے پارلیمنٹ کی 128 نشستوں میں سے 68 نشستیں حاصل کی تھیں۔ البتہ لبنان کے صدر مشل اون نے سعد حریری کے اس موقف کی مخالفت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعد حریری صدر کی رائے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کابینہ تشکیل دینے کے درپے ہیں، اور یہ چیز طائف سمجھوتے اور قانون کے منافی ہے۔ سیاسی امور کے ماہر حسن جونی کا لبنان کے سیاسی بحران کے بارے میں کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جن میں سے زیادہ تر سعد حریری کی پیدا کردہ ہیں۔ زید اغیار کے اشاروں پر چلنا، مستقبل کی حکومت میں پارلیمنٹ کی اکثریت کی رائے کو ختم کرنے کی کوشش، جو کہ در حقیقت مغرب، خصوصاً امریکہ کی تمنا ہے، یہ چیزیں لبنان میں کابینہ کی تشکیل کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود سعد حریری ہی کابینہ کی تشکیل کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ سامعین، ایک اور مسئلہ لبنان کے داخلی امور میں غیر ملکی مداخلت ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کو مئی 2018 کے انتخابات میں حزب اللہ اور لبنان کی استقامت کے خلاف اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ سیاسی دباؤ، عوامی مظاہروں اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے لبنان کے اقتدار میں حزب اللہ کی اہمیت کم کرنے کے درپے ہیں۔ اس لیے یہ طاقتیں بھی کابینہ کی تشکیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ سعد حریری ان کے مفادات کو مد نظر رکھیں۔ امریکہ کی سابق حکومت نے حزب اللہ پر پابندیاں عائد اور لبنان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر کے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ لبنان میں دیاب حکومت کے خلاف مظاہرے کروانے میں امریکہ کے سفیر دوروتی شیاوی ملوث تھیں۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے سیاسی امور کے ماہر طلال اتریسی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ امریکہ لبنان پر براہ راست دباؤ ڈالتا ہے۔ امریکہ یہ کام دوسرے ممالک کی جانب سے لبنان کی امداد کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر انجام دیتا ہے۔ وہ دہشت گردی کے بہانے سے غیر ملکی کرنسی نہیں آنے دیتا، حتیٰ بیرون ملک سے لبنانی شہریوں کے پیسے بھی لبنان نہیں آنے دیتا۔ اس کے علاوہ وہ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے سلسلے میں بھی لبنان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ سامعین، لبنان کی موجودہ صورتحال جاری رہنے اور عبوری حکومت کی کمزور پوزیشن کے پیش نظر حسان دیاب نے رواں مہینے خبردار کیا کہ لبنان تیزی کے ساتھ خلفشار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دیاب نے لبنان کی سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر فوری طور پر نئی کابینہ کی تشکیل میں مدد دیں۔ دیاب نے خبردار کیا ہے کہ لبنان کو خطرہ لاحق ہے اور اگر نئی حکومت فوری طور پر قائم نہ ہوئی تو ان کے پاس استعفے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ لبنان کے قانون دان طارق شندب کا کہنا ہے کہ لبنان کے آئین کی شق 64 میں عبوری وزیر اعظم کے اختیارات کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ حکومت کی تشکیل پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے یا وزیر اعظم کے استعفے کی صورت میں انتظامی امور چلانے کے لیے بہت محدود پیمانے پر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس صورتحال کے جاری رہنے سے لبنان کو پیچیدہ اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.